بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود حضرات سید الشہداء سلوک عاشورائی پہ اعظم علی سلسلہ گفتگو کا تیسرا روز ہے. اس سلوک عاشورائی کے اوپر آپ کے سامنے جو باتیں یہاں بیان کی گئیں گزشتہ دو دنوں میں اس کی موضوع کی اہمیت اور موضوع کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا. اب مزید تمہیدی گفتگو کی طرف نہیں بلکہ اپنے جو مطالب ہیں ان کی جانب براہ راست ان شاء اللہ گفتگو کروں. فقط اتنا بیان کروں کہ ہم مسلسل اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فطرت کی آواز ہیں اور دنیا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہی پلٹ رہی ہے اور پلٹے گی. اور اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کل اور اس سے پہلے کے روز کہ خداوند عالم نے ہدایت کا جو انتظام کیا ہے وہ فقط آئمہ اطہار کے ذریعے سے ہی پورا ہوگا. انسان نجات کی تلاش میں ہے. آج کا اہم ترین موضوع نجات بشریت ہے اور اس نجات بشریت کا واحد راستہ جو کھلا ہوا ہے وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ہم اس کو کیوں فطرت سے تعلق کر رہے ہیں؟ ایران کے عالم آغے علی رضا پناہیان ان کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے ان باتوں کے نانے توجہ دلائی کہ دیکھیے فطرت کی طرف انسان کب پلٹتا ہے اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ زمانہ امام مہدی کی طرف پلٹے گا اور امام مہدی کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لے گا. اور امام حسین کا پیغام فطری ہے, فطرت کے نزدیک ہے, انسان فطرت کی طرف پلٹے گا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بس اس کی دلیل سن لیجیے. دلیل یہ ہے کہ فطرت کب آشکار ہوتی ہے یا اندر سے انسان کو فطری آواز کب آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر راستے بند ہوتے ہیں. اس کا مشہور واقعہ آپ سب سے سنا ہوا ہے. ایک شخص آئے آنے کے بعد ہمارے آپ کے چھٹے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میں کیسے پہچانوں کہ خدا کون ہے, میرے کوئی رہنمائی فرمائیے کہ میں خدا کی پہچان کر سکوں یا مجھے کس طرح اپنے اور خدا کے درمیان موجود ربط کا سمجھ میں آ سکتا ہے. دیکھیے ہمارا اور آپ کا خالق کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. اور خالق کا مخلوق سے ہمیشہ ربط ہوتا ہے, خالق کبھی اپنی مخلوق سے رابطہ نہیں توڑتا, خالق کبھی اپنی مخلوق کو خود سے جدا نہیں کرتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے منہ موڑ لیتی. اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بیان کیا کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جو میرے نزدیک آتا رہا, میں وہ ہوں کہ جو تجھ سے فرار کرتا رہا, خدا تو وہ ہے کہ جو مجھے عطا کرتا رہا, میں وہ ہوں جو تیرے سامنے تیری عطا کردہ اشیاء میں بخل سے کام لیتا رہا. مثلاً خدا نے کیا عطا کیا, میں نے کہاں بخل کیا, اس کو سمجھیے گا. یہ جو میرے پاس زندگی اور اس کے لمحات آئے ہیں کس نے عطا کیے؟ انت الذی اعطیتنی, خدایا یہ پوری زندگی تو نے عطا کی. اس زندگی میں گزرنے والا ہر لمحہ تیری جانب سے میرے اوپر ایک مسلسل عطا ہے, ہے کہ نہیں؟ عطا ہے. اب خدا وند عالم انت الذی اعطیتنی, تو نے تو عطا کر دیا, میں کون ہوں جس نے بخل کیا؟ کب؟ جب تو نے کہا اے انسان جب میں تجھے نماز کے لیے بلاؤں تو میرے سامنے آ جانا. میں نے نماز کے لیے تیرے سامنے آنے میں کوتاہی کی. یہ کوتاہی کیا ہے؟ یعنی میں نے بخل کیا. کس چیز میں؟ جو چیز تو نے عطا کی تھی, جو وقت تو نے دیا تھا, اس وقت میں سے کچھ وقت تو نے مانگا حالانکہ بے نیاز تھا. سمجھیے گا چیزوں کو, حالانکہ تو بے نیاز ہے, میں نہ بھی آؤں تیری بارگاہ میں, پوری کائنات مل کر تیرے سجدوں سے انکار کرتے تیری شان کبریائی کا فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا مل کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تیری شان کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود تو انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. بس امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو عطا کرتا ہے میں بخل کرتا ہوں. امام حسین السلام نے دعائے عرفہ میں اس چیز کو بیان کیا. اللہ جب ایک خالق کا انسان سے رابطہ رہتا ہے, اپنی مخلوق سے رابطہ رہتا ہے, مگر کبھی کبھار مخلوق اس رابطے کو سمجھ نہیں پاتی. اسی لیے ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, انسانوں کو خداوند عالم نے اپنی فطرت پر خلق کیا. تو پھر اگر تمام انسان خدا کی فطرت پر خلق ہوئے تو خدا سے منہ کیوں موڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ فطرت کبھی پردوں میں دب جاتی ہے. انبیاء کا کیا کام ہے؟ انبیاء کرام کو خداوند عالم نے بنا کر مبعوث جو کیا, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو انسانی فطرت پر پڑے ہوئے غفلت کے, کوتاہی کے, جہالت کے, نادانی کے پردے ہیں, ان پردوں کو انبیاء ہٹاتے چلے جائیں, انسانوں کی فطرت کو آشکار کرتے چلے جائیں. عزیز توجہ کیجیے گا, اسی لیے اگر انبیاء کا کام فطرت کو آشکار کرنا نہیں ہوتا بلکہ زبردستی انسانوں سے کسی کام کو انجام دلوانا ہوتا, توجہ کیجیے گا قرآن کی آیت ہے, تو قرآن خداوند عالم قرآن کریم میں نہیں کہتا کہ اے رسول وما علیک الا البلاغ, اے حبیب آپ کا ذمہ کتنا ہے؟ الا البلاغ, فقط اتنا کہ تبلیغ کیجیے, ابلاغ کیجیے. رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ اس غم میں گھلے جا رہے ہیں. لعلک باخع نفسک, سورہ شعرا کی آیت, لعلک باخع نفسک, شاید آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں. ہلاک کس معنی میں؟ یعنی گھٹ رہے ہیں آپ, اندر اندر رنج اپنے اوپر لے رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے, چونکہ رحمت للعالمین ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں, اس غم میں گھلیے نہیں. وما علیک الا البلاغ, یا دوسری جگہ بیان کیا وما انت علیہم بوکیل, اے حبیب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. توجہ کیجیے, چونکہ خداوند عالم ذمہ داری رسول کے حوالے نہیں کر رہا کہ آپ ان سب کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں, کہ اگر اے حبیب اگر قیامت کا جب مرحلہ آئے گا تو اس قیامت کے مرحلے میں میں آپ کو میدان محشر میں کھڑا کر کے کہوں گا کہ رسول یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے, مجھے معلوم ہے آپ نے ابلاغ کیا, البتہ وہاں ہوگا خدا پوچھے گا کہ انبیاء سے پوچھے گا کہ اے میرے انبیاء کیا تم نے اپنی امتوں کو پیغام نہیں پہنچایا تھا, یا تم نے اپنی قوموں کو جو انحراف ان کے اندر آیا اس انحراف کے بارے میں تم نے ہدایت کی؟ تمام انبیاء کہتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا تھا. خدا وند عالم گواہی دے گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. ان کی ذمہ داری کی ادائیگی اتنی تھی کہ ابلاغ کرتے درود بھیجے محمد علیہ وسلم. بس توجہ رکھیے گا, خدا وند عالم اپنے مخلوق سے رابطہ نہیں چھوڑتا, اپنے مخلوق سے رابطہ نہیں توڑتا. مخلوق اپنے چہرے کو موڑ لیتی ہے, خدا وند عالم کی جانب سے اپنے چہرے کو پھیر لیتی ہے. فطرت کیا چیز ہے؟ امام سے آگے پوچھا اس شخص نے کہا کہ مولا میں کیسے اپنے اور خدا کے درمیان ربط کو سمجھ سکوں, کیسے میں سمجھ سکوں کہ ہاں میرا وہ مالک مجھ سے ہمیشہ جڑا ہوا ہے یا میں اس سے ہمیشہ جڑا ہوا ہوں. امام نے اس سے ایک سوال کیا, امام نے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتا کبھی تو نے کشتی میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی مولا اتفاق ہوا ہے کشتی میں سفر کیا ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کبھی اس کشتی میں ایسا بھی اتفاق ہوا کہ وہ کشتی کسی تلاتوں میں پھنسی ہو, کسی طوفانی لہروں میں پھنسی ہو, کشتی میں جو ہے وہ مشکل میں آیا ہو؟ کہا مولا ایسا بھی ہوا کہ ایک سفر کر رہا تھا, اس سفر میں کشتی دریاؤں کی لہروں میں ہچکولے کھانے لگی. امام نے کہا اس لمحے جب تجھے نجات کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تیرے دل میں کیا چیز تھی؟ توجہ کی, کہنے کا مولا جس لمحے کشتی طوفان میں تھی ہچکولے کھا رہی تھی مجھے اس وقت بھی کسی ذات سے امید تھی کہ وہ بچانے والی, حالانکہ ظاہری اسباب نہیں تھے, ظاہری آثار نہیں دیکھا, لیکن دل میں ایک امید تھی کہ کوئی بچانے والا ہے. امام نے کہا وہی تیرے خدا کا تجھ سے رابطہ تھا, وہی فطرت ہے. تو نے اس فطرت کو کب آشکار کیا؟ جب مشکل میں آگے پھنسا. کیوں؟ کیونکہ جب سارے دروازے بند ہو گئے تجھے, اب چونکہ خداوند عالم نے فطرت پہ خلق کیا ہے, سارے دروازے, توجہ کیجئے گا, فطرت پہ خلق ہونے کا سے مراد کیا ہے, یعنی سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں. انسان اسے جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوا کرتا, اور وہ خدا کا دروازہ. خدا کا دروازہ ہے, انسان جو فطرت سے جانتا ہے. اسی لیے عزیزوں یہ جو کشتی والی مثال ہے اس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی یقیناً دیکھ چکے ہوں گے. کبھی نہ کبھی گھر پہ کوئی مشکل آئی ہوگی, کوئی عزیز, کوئی بزرگ کبھی بیمار پڑا ہوگا, کبھی گھر کو مشکلوں نے گھیرا ہوگا. اس مشکل میں یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں, سنتے ہیں ان باتوں کو کہ چند دنوں کے اندر انسان محسوس کرتا ہے میری نماز ویسی ہو رہی ہے جیسے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ نماز کے ارکان بدل گئے, نماز کے احکام بدل گئے, یا کیا ہوا؟ انسان کا دل منقلب ہو گیا, اس کی امیدیں ٹوٹی. مثلا ڈاکٹر نے علاج سے منع کر دیا کہ صاحب تمہارا یہ عزیز ہے, تمہارے والدین, خدا نہ کرے, خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شاید اس طرح کی منزل کبھی آئی ہو, کسی کا کوئی عزیز زندان میں ہو مثلا, تمام راستے جب بند نظر آئے, اب بھی انسان دعا کر رہا ہے. تمام ظاہری راستوں کے بند ہونے کے باوجود جو انسان دعا کر رہا ہے, اس بات پہ دلیل ہے, اسے پتا ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے, بس مجھے اس دروازے تک پہنچنا ہے. یہ ہے فطرت انسان. اب آئیے امام حسین کا فطرت سے کیا تعلق ہے, امام مہدی کا یہ فطرت سے کیا تعلق ہے. آج کے دور میں آج تک انسان اپنی نجات کے لیے, سعادت کے لیے ہر دروازے کو کھٹکھٹا چکا ہے. مختلف نظام اس دنیا پر آئے ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, لمبے لمبے عرصے کی حکومتیں کی ہیں, مگر کوئی بھی نظام انسانی سعادت اور انسانی کامیابی کا راستہ نہیں دے سکا. سوشلزم آیا, کیپٹلزم آیا, تمام مکاتب آئے, کئی کئی عرصے کی کئی کئی ممالک پر حکومتیں ہوئیں, مگر انسانی سعادت کے لیے بتائیے کون سا نظام ہے کہ جس نے انسانی سعادت کا منشور لیا ہو؟ کوئی ہے؟ تمام کے تمام یہ ایجنٹ سب ختم ہوتے چلے گئے. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ دنیا نے سوچا کہ نہیں بھائی, طاقت کا ایک جگہ متمرکز ہونا ضروری ہے تاکہ دنیا کی سعادت کو تامین کیا جا سکے. یعنی اقتدار, طاقت, پاور مختلف صورتوں میں پھیلی بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو, ون ورلڈ آرڈر ہو. اس پر بھی دنیا نے عمل کر لیا, ہوا یا نہیں ہوا؟ ون ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ کو جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو دنیا کی حکومت سونپی گئی. اچھا آپ آئیے اس نظام کو چلائیے. جس وقت سے یہ ون ورلڈ آرڈر آیا ہے اس وقت سے دنیا کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوا ہے. ایسا ہی ہے, تعصب کو تم اپنی بات نہیں ہے, کھلے حقائق ہیں. جس ملک میں یہ بدبخت گیا اس ملک کی تباہی ہی تباہی ہے. افغانستان کو آباد کرنے کے نام پر آیا تھا, افغانستان برباد ہو گیا. عراق کے اندر گھسا آباد کرنے لیے, نجات دینے کے لیے, جتنی تعداد میں لوگ, یہ میں نہیں بیان کر رہا, بی بی سی, سی این این, کہ ہمیں ان پر نہ یقین ہے نہ ہونا چاہیے, مگر دنیا ان چیزوں سے اسٹیٹکس لیتی ہے, شمار آزاد شمار لیتی ہے. انہیں کے زمانے میں بات بات بیان کر رہا ہوں. بی بی سی, سی این این, ان کی رپورٹس کے مطابق عراق کے اندر جتنی اموات امریکہ کے آنے کے بعد ہوئی ہیں, اتنی اموات صدام کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی. روزانہ اتنی تعداد میں اموات. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نظام دنیا کو جواب نہیں دے رہا, کوئی نظام انسانی سعادت کو طے نہیں کروا رہا. اس لیے نہیں کروا رہا کہ سارے جھوٹے نظام ہیں, کیسے ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود انسان ایک نظام کی تلاش میں ہے. توجہ کیجیے, ہر نظام کو آزما لینے کے باوجود, ہر نظام سے مایوسی اٹھا لینے کے باوجود, اگر انسان ایک نظام کی تلاش میں ہے, امید رکھتا ہے کہ ایک نظام ایسا ہوگا جو اس کو نجات دے گا, تو یہ اس بات کا دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا نے اس نظام سے محبت رکھی ہے, ورنہ انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے, انسان کو اصلاح کی بحث چھوڑ دینی چاہیے. اب اتنے نظاموں کو آزما چکے, پہلی جنگ جانی سے لے کر جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم, اس کے بعد سے اب تک کے جو حالات ہیں, اتنی مایوسیوں کے بعد تو انسان کو اصلاح کی بحث, سعادت کی بحث, کامیابی کی بحث چھوڑ دینی چاہیے. انسان اس بحث کو چھوڑ نہیں رہا, اب بھی نظام کے انتظار میں ہے. اس بحث کو یاد رکھیے, میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب سارے راستے بند ہو پھر بھی تجھے اندر سے محسوس ہو کہ کوئی ہے, اس کا مطلب ہے وہی, تیری فطرت کا تقاضا ہے. عزیزوں آج اتنے تمام نظاموں کو آزمانے کے باوجود انسان اگر امیدوار ہے کہ اب بھی کوئی نظام آئے اور نجات دے, تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اس نظام کا انتظام کیا گیا ہے. انسان اس نظام تک پہنچنے میں دیر کر رہا ہے, وہ نظام کون سا ہے؟ فقط اور فقط خدا کا نظام ہے جو امام مہدی کے ہاتھوں پر پاؤں گا. درود بھیجو محمد. اب اگر یہاں تک گفتگو کلیئر ہو گئی کہ ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں, روزانہ کہہ رہے ہیں فطرت ہے, دین الہی کی طرف پلٹنا فطرت ہے, اس نظام کا آنا فقط یہ واحد نظام ہے, اگر یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی تو اب آگے پلٹ جاتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ میں نے کل کچھ نکات تو بیان کیا تھا, آج اور کھول کے بیان کر دیتا ہوں. جب دنیا بند راستے کی طرف بڑھ رہی ہے, بڑھ چکی, پہنچ چکی نظام کی تلاش میں, اور یہ نظام فقط امام مہدی کے ہاتھوں ہی اس دنیا پر آئے گا, اب جب دنیا متوجہ ہوگی امام کی طرف, امام اصل کی طرف, تو امام کس کی طرف توجہ دلائیں گے؟ کل بیان کیا امام کے پرچم پہ کیا تحریر ہے, یا لسارات الحسین, یا لسارات الحسین, یعنی حسین علیہ السلام کے ناصر حسین کا بدلہ لینے والے امام عصر کی. میں نے کلام نام بیان کیا, آغا بہجت کی زمانی بیان کیا, انہوں نے کہا پہلا کلمہ جو امام زمانہ اپنے تعارف میں بیان کریں گے کیا کریں گے, الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل وشانا وسوق عدوانا, اے لوگوں مجھے پہچانو, تمہیں مجھ سے امید ہے کہ میں نجات دوں گا, کہ یقیناً میں نجات دوں گا, مگر یاد رکھو اس نجات کا راستہ میں کربلا سے لوں گا, اس نجات کا راستہ کربلا سے. حاضر ہو, یہ احساساتی اور جذباتی گفتگو نہیں ہے, اس گفتگو کے پیچھے دلائل جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ فطرت ہے, امام حسین کی طرف پلٹنا فطرت ہے, دنیا پلٹ رہی ہے, دنیا کو پلٹنا ہے, انسان آئے گا امام حسین کی طرف. بس اب جب میں اور آپ اس چیز کو پہلے سے جانتے ہیں تو میرا اور آپ کا سفر تیزی سے طے ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے ہماری جو گفتگو کا موضوع اور مرکز ہے وہ یہ کہ میں اور آپ تو اس بات کو جانتے ہیں, ہم اس بات کو چونکہ جانتے ہیں کہ واحد نظام امام زمانہ کا نظام ہے, امام زمانہ کے نظام میں امام حسین کو محوریت حاصل ہے, تو پھر یہ ایام اس لیے آئے کہ میں اور آپ حسین سے مزید نزدیک ہو جائیں, یہ ایام اس لیے آئے کہ میں اور آپ امام حسین علیہ السلام پہ مزید آنسو بہا چکے. میں نے کل عرض کیا ان آنسوؤں کی بذات خود حیثیت اور اہمیت ہے. عزیز اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا, ذمہ داری سے بیان کروں گا, چونکہ بعض سوچیں مختلف ہیں, یہ سوچیں پائی جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ رونا ایک وسیلہ ہے کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے, نہیں, خود امام حسین علیہ السلام پہ رونا ایک ہدف ہے, خود امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہانا اہمیت رکھتا ہے, ایک مقصدیت رکھتا ہے, فقط ہدف نہیں تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں ہے امام حسین کے اوپر آنسو بہانا. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک ایسے عالم کی بات, آغے مجتہدی ان کا نام ہے, جن کا احترام بڑے بڑے علماء کرتے ہیں, جن کا احترام بڑے بڑے علماء نے کیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا اصلاح کا راستہ, ترقی کا راستہ, اچھا کون سی ترقی کی بات ہو رہی ہے, یہ دنیا کی ترقی کی بات تو ہو نہیں رہی, عالم ہیں, مجتہد ہیں, عارف ہیں, اہل دل ہیں, اہل سلوک ہیں, کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ, یعنی منازل طے کرنے کا راستہ, قرب خدا تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اس عالم نے جواب دیا جس کا احترام مشہور کرتے, کہتے ہیں دیکھو خدا تک پہنچنے کا راستہ, اور جس راستے کو میں نے سب سے زیادہ واضح اور آسان پایا وہ حسین کا راستہ. میں عملی بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیا راستہ اچھا ہے امام حسین کا, کیا راستہ ہے, کہا امام حسین پہ گریا, اللہ میں امام حسین پہ گریا, امام حسین پہ رونے میں کیا آپ نے بیان کیا. عزیزو معمولی تو نہیں ہے, زمانے کا امام جو حجت خدا ہے, جس کے اوپر یہ پوری کائنات جس کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے, جس کی برکت سے زمین اناج اگا رہی ہے, آسمان اپنی برکتیں جو بھی نازل کر رہا ہے کر رہا ہے, وہ امام صبح اور شام اپنے جد پہ روئے, فقط جذباتی تعلق تھوڑی ہے, حقیقت ہے امام حسین کے گریے کے اندر, کائنات کا نظام حسین سے اور حسین کے گریے سے وابستہ ہے, اس نظام کو سمجھنا ضروری. درود بھیجے محمد والے محمد. بس ہماری گفتگو آج اس موضوع پہ کافی ہے کہ امام حسین کی طرف پلٹنا, امام حسین کی طرف رجوع کرنا, امام حسین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دل میں محبت پیدا کرنا اور ان پر گریا کرنا انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی امام خمینی کے عرفان کے استاد ہیں, اور یہ بھی آپ کے سامنے جملہ بیان کر دوں, اہل دل اہل معرفت جو آج کے دور کے عرفا ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی نے جو انقلاب عرفان میں برپا کیا ہے یہ ظاہری انقلاب اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جملہ سنگین ہے تھوڑا سا, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا یہ عرفان کی منزل کیا ہے اور اس کے اندر انقلاب کیا ہے,
اہل عرفان کہتے ہیں کہ جو ظاہری انقلاب ہے ہم اس ظاہری انقلاب کو کتنا بڑا دیکھتے ہیں، ایک اسلامی حکومت تشکیل پائی ہے، ایک الہی حکومت، ایک حسینی حکومت تشکیل پائی ہے، اتنی بڑی اس کی کامیابیاں ہیں کہ دشمن کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ اور عرفا کہتے ہیں کہ یہ انقلاب اس انقلاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو عرفان کے اندر امام نے برپا کیا۔ ظاہر میں بھی طالب علم ہوں، مجھے بھی پتا، اس کی حقیقت تو وہی جانتا ہے جو اہل دل ہو۔ ان کے استاد ہیں، یعنی امام خمینی نے جس سے عرفان لیا اس کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں نے انقلاب کا حوالہ دیا تھا۔ آغا قاضی طباطبائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے عالم مکاشفہ میں اس بات کو کشف کیا ہے کہ حسین علیہ السلام رحمت اللہ الواسعہ، رحمت اللہ الواسعہ کیا مطلب ہے؟ خدا کی وسیع ترین رحمت ہے حسین، وسیع ترین رحمت۔ اب یہاں پہ جملہ کہوں، خدا کی وسیع ترین رحمت اس قابل ہے کہ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کا آغاز جملے سے کرتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء۔ خدایا تجھے تیری اس عظیم اور وسیع رحمت کا واسطہ کہ جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں امام حسین کے ساتھ۔ شاید امام حسین مراد ہوں، مجھے نہیں پتا، میں اس وقت ایک اس پہ بات کر رہا ہوں۔ حسین ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس نے ہر کسی کے دل کو اپنے اختیار میں کیا ہوا ہے۔ حسین کے در پہ آنے والا عیسائی بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتا ہے، ایران میں ہم نے دیکھا آتش پرست بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ حسین کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں، حسین کے نام پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام عزیز، اسی لیے آج میں امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا یہ جو امام حسین کے بارے میں کہا گیا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات، نجات کی بات ہے نا، نجات بشریت کی بات ہے، بشریت نجات کی تلاش میں، رسول اللہ بیان کر چکے اگر نجات چاہیے تو کہاں پہ آنا؟ حسین کے در پہ آنا، کیونکہ سفینہ نجات ہے حسین۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ جو امام حسین کے بارے میں کہا گیا چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں، تو کیا آپ اور دیگر ائمہ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فقط امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں؟ امام رضا سے پوچھا کسی نے، امام رضا نے کہا کیوں نہیں، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن یاد رکھ ان السفینہ الحسین ہی اوسع اسرا، لیکن سفینہ حسین کی بات ہی کیا ہے، حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے تیز رفتار بھی ہے، وسیع بھی ہے تیز رفتار بھی ہے، آن کی آن میں انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ حسین کا سفینہ ایسا ہے جس سفینے کو آئمہ اطہار اس طرح سے یاد کرتے ہوں۔ عزیزوں ہم اس حسین سے جڑے بیٹھے ہیں، ہم حسین کی یاد میں آئے ہیں، ہم اس حسین پر آنسو بہانے آئے ہیں، ہم اس حسین کی ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس حسین سے مدد مانگنے آئے ہیں کہ مولا جو آپ کا فرمان عرصے سے غیبت میں ہے، منتظر ہے اپنے اصحاب اور اپنے انصار کا، مولا اپنے اصحاب کے وجود مبارک کی کچھ پرچھائی اس مجمع پر بھی ڈال دی، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک اصحاب حسین کے وجود اور ان کی برکت کی پرچھائیاں نہیں آئیں گی ہم پر، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ عزیزوں میرا تعلق ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ مجھے بچوں اور ان کے والدین سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے زمانے کے امام کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا، اس کو میں اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کرتا، دوبارہ آغا بہجت کی زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ آغا بہجت بیان کر رہے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے سید و سردار کو غیبت کے زندان میں ڈالا ہوا ہے، غیبت کی قید میں ڈالا ہوا ہے، ہم وہ لوگ۔ اس حوالے سے تو قصوروار ہو گئے نا، گفتگو کرتا ہوں بعض اوقات، پوچھتا ہوں والدین سے کہ مثلا بچے کو آپ اس جگہ لائے، کیوں لائے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ والدین جواب دیتے ہیں ہم اس لیے اپنے بچے کو یہاں پہ لائے ہیں کہ ہمارا بچہ امام زمانہ کا سپاہی بنے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، خدا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں اکثر والدین سے کہ میرے عزیز، یہ جو آپ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خود سوچا ہوا ہے کہ امام کا ظہور ابھی دور ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو سپاہی بنانا چاہتا ہوں، خود کیوں نہیں؟ خود کیوں نہیں؟ امام کے ظہور کا معاملہ دور ہو گیا. جب میں چاہوں گا میرا بچہ جو ابھی 2 سال 3 سال 5 سال کا ہے, میں اس کو سوچوں گا یہ امام کی نصرت کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ذہن میں سوچے گا کم ظہور ابھی دور ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں خود بھی بننا چاہتا ہوں, اس کو بھی بنانا چاہتا ہوں, میں خود بھی بننا چاہتا ہوں, اس کو بھی بنانا چاہتا ہوں. عزیز, اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں. ایک شخص مشہد کا رہنے والا, اچھا اس بات کو سن لیجئے گا حوصلے کے ساتھ, کہ امام عصر سے ملاقات کے بارے میں جو گفتگو بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بات قطعی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس وقت چاہوں اپنے زمانے کے امام سے مل سکتا ہوں, وہ جھوٹا ہے. کہا گیا کاذب مفتری, جو یہ کہے کہ میں جب چاہوں مل لوں, مجھے پتہ پتہ ہے, مجھے ان کا گھر پتہ ہے, وہ جھوٹا ہے. لیکن امام کسی سے ملتے ہیں یا نہیں, یا مل سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. امام ملتے ہیں, بہت سے لوگوں سے ملیں, مل سکتے ہیں. اس میں بھی انسان کی اپنے وجود کی ظرفیت ہے, الگ الگ ظرفیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امام سے ملتے ہیں, ملنے کے بعد جب مولا چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے کا امام تھا. اور کچھ لوگوں کا ظرف اتنا بلند ہوتا ہے کہ جب ملتے ہیں تو اپنے مولا کو پہچان کے ملتے ہیں. کچھ ایسے بھی افراد ہیں. عزیزوں, انہی افراد میں سے ایک شخص شیخ تقی بافقی ہیں, ایران کی ایک برجستا شخصیت زمانے انقلاب سے پہلے. ان کے زمانے میں, یعنی جب حوضہ علم قم تعمیر ہوا تھا, حاجی عبد الکریم حائری نے حوضہ کریم علم کی بنیاد رکھی تھی, تو وہاں پہ مشکلات پیش آتی تھیں. ان مشکلات کے لیے عبد الکریم تقی بافقی سے رجوع کرتے تھے, اتنے باتقوا انسان تھے. تقی بافقی کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے آپ پریشان نہ ہو, مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ, مسجد جمکران جاؤں گا, مولا سے مدد مانگوں گا, مسجد جمکران جاؤں گا. مسجد جمکران کہاں ہے؟ قوم کے نزدیک ہے, آپ افراد جاتے رہے وہاں پہ. علی اس کے بعد تقی بافقی کہتے ہیں, اب یہ ان شخصیات میں سے جن کو مولا نے شرف زیارت بخشا تھا اور مولا کو پہچانتے تھے. شخص تقی بافقی کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں گیا جمکران اسی نیت سے کہ بہت مشکل حالات ہیں, میں نے توسل کیا, مولا سے میری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں چونکہ آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی, مسجد جمکران کی طرف رخ کرنے والے, رجوع کرنے والے افراد بڑھ گئے تھے, میں نے مولا سے کہا, مولا اتنے تو آپ کے چاہنے والے اب موجود ہیں, آپ اب بھی ضرور نہیں کرتے, کیا حکمت ہے؟ امام کہتے ہیں کہ شیخ کیا سمجھتے ہو, یہ آنے والے ہماری خاطر آئے؟ مسجد کس کی ہے؟ امام کی. کس کے نام پر بنی؟ امام کے نام پر بنی مسجد جمکران. کہا شیخ کیا سمجھتے ہو آنے والے ہمارے لیے آئے ہیں؟ شیخ تقی کہتے ہیں کہ میں چونکہ امام کے لیے گیا تھا, امام سے ملنے جاتا تھا, امام کا شوق لے کر جاتا تھا, تو میں نے کہا مولا یقیناً آپ کے نام پر مسجد ہے, شب بدھ آپ کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں, چونکہ روایت میں کہ شب بدھ آ کے یہاں پہ نماز امام میں زمانہ پڑھی جائے اور اعمال کیے جائیں, تو آنے والے یقیناً آپ سے ملنے آئے ہیں, آپ کی خاطر آئے. امام نے کہا نہیں شیخ, ہماری خاطر نہیں آئے, کس لیے آئے ہیں؟ امام نے اجازت امامت سے شیخ کے کانوں سے پردہ ہٹایا. اس میں ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا, امام سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب ایک شخص نے کہا مولا کتنے حجاج ہیں ماشاءاللہ, امام نے کہا حجاج کم ہیں, زجیج زیادہ ہیں, حجیج کم ہیں. کیا مطلب؟ یعنی نالہ و فریاد چیخنے والے زیادہ ہیں, حجاج کم ہیں. نہیں سمجھ میں آئی اس شخص کی بات امام کی. امام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں کہا اب دیکھو ذرا جن کو تم حجاج سمجھ رہے. اب جب اس شخص نے اجازت امامت سے دیکھنا شروع کیا, اس کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ صحرائے عرفات بھرا ہوا ضرور ہے, انسان کہیں کہیں ہیں, ہر جگہ کچھ نہ کچھ جانور کھڑے. یہ تو واقعہ کتابوں میں لکھا. اسی طرح امام عصر نے اجازت سے شیخ تقی بافقی کان سے پردہ ہٹایا, کہا سنو اب سنو, تم کہہ رہے ہو یہ ہماری خاطر آئیں, اب سنو. ہر کسی کی آواز شیخ تقی بافقی کے کان میں آنا شروع ہوئی. شیخ تقی بافقی کہتے ہیں میں نے سننا شروع کیا, ہر شخص کی زبان پر امام زمانہ کا ذکر تھا, مگر اس ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی حاجت بھی تھی. مولا آپ کا واسطہ, گھر کا مسئلہ مولا آپ کا واسطہ, شادی کا مسئلہ مولا آپ کا واسطہ, بیماری. کیا مطلب ہے کہ ہم امام کے نام پہ نہ مانگیں؟ ان کے علاوہ کس سے مانگیں گے؟ انہیں کے نام سے مانگنا ہے. لیکن کبھی اس عاشق کو خود امام کی خاطر بھی تو جانا چاہیے, یا دوسرے الفاظ میں کہوں کبھی امام سے خود امام کو بھی تو مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیشہ عریضے پہ اپنی حاجت نہیں دیکھنی چاہیے, کبھی عریضہ ایسا بھی تو جائے کہ مولا غیبت نے اب بہت تڑپا دیا ہے, اس عریضے میں کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی دوری نے اب مار دیا ہے. کبھی ایسا بھی عریضہ جائے مومن کی طرف سے. شیخ تقی کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا, مولانا نے کہا سن لیا شیخ, کوئی نہیں آیا. اب یہاں پہ شیخ کہتے ہیں توجہ کیجئے گا, تاریخ کی کتاب معتبر کتابوں میں چیز لکھی ہوئی ہے, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اس ممبر کو امانت سمجھ کے بات کرتا ہوں. شیخ تقی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا مولا کا دل گرفتا ہے, مولا کا دل غمزدہ ہے کہ اتنے چاہنے والے ہیں پر کوئی یاد نہیں کر رہا. برجستہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے مولا سے کہا, مولا یہ آنے والے جس لیے بھی آئے تھے وہ آئے تھے, میں فقط آپ کی خاطر آیا تھا. سنیے گا امام کا جملہ. امام نے کہا شیخ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم فقط ہماری خاطر آئے تھے اسی لیے تم ہم کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پا رہے ہو, اسی لیے اپنے سامنے کھڑا ہوا پا رہے ہو. کیا مطلب ہے, کیا پیغام ہے امام کا؟ یعنی اے شیعوں کوتاہی تمہاری طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے, کمی تمہاری طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے, ملاقات کے مشتاق تم نہیں ہو, ہم ہیں. جو ملنے آیا اس سے مل لیے, پردہ ہٹا دیا, کوئی حجاب نہیں رکھا. بس عزیزانِ من, امام عصر اجلال شریف کی طرف دنیا متوجہ ہے, ہم اور آپ زیادہ ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اس امام کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ آیت اللہ جوادِ عملی نے بیان کیا خوبصورت جملہ, ان جملوں کی نزاکت کو سمجھیے جو بزرگان دین بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے شیعوں ہم خوش نصیب ہیں. کیوں خوش نصیب ہیں؟ دنیا انتظار میں ہے ایک نجات دہندہ آئے نجات دے, اور اس نجات دہندہ کو دنیا کہتی ہے مہدی موعود. موعود کا کیا مطلب ہے؟ جس کا وعدے اور وعید سے تعلق ہو, جس کا وعدہ دیا گیا ہے, جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے, مگر دنیا جانتی نہیں اس کے بارے میں کچھ. تم وہ لوگ ہو جو مہدی موعود کو نہیں مہدی موجود کو مانتے ہو. تمہارے اور دوسروں کے درمیان فرق یہ ہے, تم مہدی موعود کے نہیں مہدی موجود کے منتظر ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی دوسرے لوگ انتظار میں کہ ہاں وعدہ دیا گیا ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے, کیسا ہے, کب آئے گا, کیا خصوصیات ہیں, کیا صفات ہیں, کس کا بیٹا ہے, کہاں سے آئے گا, تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے. تم تو مہدی موجود کے ماننے والے ہو. بس عزیزوں ہمارا سفر تیزی سے ہونا چاہیے, ہمارا یہ سفر تیز ہونا چاہیے امام کی طرف. جتنا جتنا یہ سفر تیزی کے ساتھ چلے گا اتنا انسانیت کی راہیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی. یہاں تک بحث آ گئی, امام کی طرف پلٹنا فطری اور امام حسین کے ذریعے سے ہی راستہ فراہم ہوتا ہے. سلوک عاشورائی کا تیسرا اصول آج ہم سیکھنے آئے ہیں. سلوک عاشورائی کا تیسرا اصول ہم نے دو دن میں سیکھا. پہلا اصول عاشورائی لوگ تھے, ان کا پہلا اصول پہلا طریقہ کار کیا تھا؟ محبت اہل بیت, محبت حسین, ہمارے دل میں محبت ہے الحمدللہ. دوسری چیز کل بیان کی حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینا. آج جس نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں بہت حساس ہے, دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی, توجہات چاہوں گا آپ کی. آج جس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا, جو عاشورہ ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو عاشورائی لوگوں کے اندر جو چیز موجود ہونی چاہیے وہ دین شناسی ہے, دین فہمی ہے. عزیزوں اپنے آپ سے سوال پوچھیے, دین داری زیادہ اہم ہے یا دین شناسی زیادہ اہم ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے سوال اور اپنے آپ کو جواب دیجیے, مخصوص نوجوان دوست. دین داری زیادہ اہم ہے, دین داری سے کیا مراد ہے؟ دین کے ظاہری احکام پر عمل کروں یہ زیادہ اہم ہے, یا دین فہمی زیادہ اہم ہے کہ دین کو سمجھوں اور کھول دوں وضاحت کے ساتھ بیان کروں؟ یعنی آیا جو کچھ خداوند عالم نے میرے اوپر فرض قرار دیا میں اس کو بغیر سمجھے ہوئے ادا کرتا رہوں اس کی اہمیت ہے, یعنی سمجھ کے ادا کروں اس کی اہمیت ہے؟ تفکر الساعۃ, توجہ, تفکر الساعۃ افضل من عبادت سبعین سنہ, ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے. حدیث ہے, ایک لمحے کا فکر 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے. ایک لمحے کا فکر یعنی حر, 70 سال کی بے محض عبادت یعنی ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری 70 سال کی بے محض بے روح عبادت, ایک لمحے کا فکر حر, ایک لمحے کے لیے سوچا حر میں. میں ابھی حر کی طرف نہیں آ رہا, ذہن میں مثال آ گئی تھی. اسلام نے, ہمارے دین نے انسان سے احکام چاہے کہ انسان احکام پر عمل کرے مگر بغیر غور و فکر کے نہیں. اب امام علیہ السلام کی حدیث سنتے جائیے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انما المتعبد على غیر فقہ کحمار الطاحونہ. عجیب نکات ہیں امام نے بیان کیے. انما المتعبد, بے شک ایک ایسا عبادت گزار امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو عبادت گزار ہے. کیا مطلب؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت انجام دیتا ہے. علی غیر فقہ، فقہ عمق گہرائی معرفت کے بغیر جو عبادت انجام دیتا ہے، امام علی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کحمار تاہونا، جیسے پہلے زمانے میں یہاں پہ چکیوں کا وجود تھا اور چکی ہوتی تھی، اس چکی کے گرد ایک جانور کو باندھ دیا جاتا تھا اور یہ جانور اپنے گلے کی رسی سے اس چکی کے پارٹ کو چلایا کرتا تھا. امام علی کہتے ہیں بغیر معرفت، بغیر گہرائی، بغیر غور و فکر کے عبادت انجام دینے والا ایسا جیسے چکی کے گرد چکر کاٹنے والا حیوان. چکی کے گرد چکر کاٹنے والا حیوان کیا مطلب؟ نوجوانوں کے لیے عرض کروں، انہوں نے چونکہ چیز دیکھی نہیں ہوگی، یعنی ایک ایسا حیوان کہ جو ایک پارٹ کو لے کے گھوم رہا ہے. دو بڑی بڑی سلیں ہوتی تھی، نیچے والی سل ثابت ہوتی تھی، اوپر والی پتھر کی سل گھومنے کے قابل ہوتی تھی. جانور کے گلے میں رسی باندھی جاتی تھی، یہ گھومتا تھا تو چیزیں پستی تھیں، اناج پستا تھا، آٹا بنتا تھا، چاول پستے تھے، تیل بنتا تھا، چکی اس کو کہتے تھے. آپ نے تو گرینڈر دیکھا ہے نا، آج کے دور میں چکی نہیں دیکھی. امام نے کہا چکی کا پارٹ چلانے والا جانور. کیوں امام نے اس جانور سے تعبیر کیا؟ غور کیجئے گا، یہ کس کا کلام ہے؟ جو امام الحکمہ ہے، امام الحکمت کا کلام ہے. کیوں امام نے چکی کا پارٹ چلانے والے جانور سے تعبیر کیا؟ اس عبادت گزار کو جو بغیر سوچ سمجھے عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ چکی کا پارٹ چلانے والا جانور مستقل حرکت میں ہے مگر اس کی حرکت اسے آگے نہیں بڑھا رہی. اسی طرح بغیر معرفت کی عبادت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے قربت کی منازل طے کر رہا ہوں، حقیقت میں اس کا قربت کا سفر طے نہیں ہو رہا، کیونکہ بغیر پہچان کے. عزیزو، کربلائی منشور سلوک عاشورائی کے اندر ایک اہم اصول معرفت دین ہے. آئمہ اطہار کے مقابلے پہ جو لشکر آئے ہیں وہ لشکر تھے کہ جو بظاہر دین پر عمل کرتے تھے. امام علی علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے والا لشکر وہ تھا جو بظاہر دین پر عمل کرتا تھا. امام حسن کے مقابلے پہ آنے والا لشکر وہ تھا جو بظاہر دیندار تھا. امام حسین کے مقابلے پہ وہ لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے پتھر اٹھا کر اصحاب حسینی اور امام حسین کی طرف پھینکا تو پہلے نیت کی قربتن الاللہ. تاریخ ہے، پڑھا ہے تاریخ میں آپ نے، قربتن الاللہ جو نواس رسول پر تیر چلا رہا ہے، تیر چلانے سے پہلے نیت کرتا ہے قربتن الاللہ. یعنی یہ دیندار لوگ تھے ظاہری طور پر. کون سا دین؟ فہم دین سے بے خبر. بظاہر رسول اللہ کے بعد مسجد النبی میں، مسجد النبوی کے اندر نماز جماعت ترک نہیں ہوئی کبھی، کسی ایک دن تاریخ نہیں بتاتی. شاید فقط وہ واقعہ جو واقعہ حرہ ہے، یہ واقعہ حرہ کہ جب یزید نے استبل بنا دیا تھا مسجد النبی کو، اس وقت تک ہوئی تھی. لیکن امام حسین کے دور تک تو نمازیں ترک نہیں ہوئی تھیں. امام علی کے بعد نماز ترک نہیں ہوئی تھی، نماز جماعت ہوتی تھی مگر ایک ایسی نماز جماعت تھی کہ دین منزوی ہو گیا تھا، گوشہ نشین ہو گیا تھا. سوچیے گا ان چیزوں کے اوپر. آئمہ کے مقابلے پہ آنے والے وہ بظاہر دیندار تھے، یہ دھوکا کہاں سے کھاتے تھے؟ بس اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، حساس بحث ہے مجھے معلوم ہے، اب میں مزید حساس حصے کی طرف آ رہا ہوں، اگر آئمہ اطہار کے مقابلے میں دین کو بنا کر پیش کیا گیا کہ اماموں کا مقابلہ ایسے دینداروں سے کروایا گیا جو بظاہر دین کا نام لیتے تھے اور دھوکا کھا جاتے تھے، عزیزوں تو یاد رکھیے گا ایک وقت وہ تھا، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، کہ جب امام خمینی نے کہا تھا کہ دیکھو اسلام کے مقابلے میں ایک بناوٹی اسلام پیش کیا گیا ہے جس کو امریکہ کا اسلام کہا گیا، یعنی اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک امریکہ کا اسلام بنا کے پیش کیا گیا تھا. رہبر نے آج ایک چیز بیان کی کہ جب اسلام کا راستہ نہیں روک سکے تو اب جب تشیع سے دنیا نے چوٹ کھا لی، اس تشیع کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور بناوٹی تشیع پیش کی گئی ہے کہ جس کو انہوں نے برطانیہ کی تشیع کا نام دیا. اس میں انشاءاللہ موقع ملا کل بیان کروں گا. برطانوی تشیع کیا ہے؟ یہ تشیع کیسے جگہ بنائے گی جیسے اس زمانے میں اسلام نے مسلمانوں کے درمیان جگہ بنائی تھی؟ کون سا اسلام جو علی کے مقابلے میں لوگوں کو لے کر آیا تھا؟ انکار کر سکتا ہے کوئی کہ اس زمانے میں آنے والے لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس زمانے کے لوگ رسول اللہ امام حسین کے سامنے آئے تھے، دین پر ظاہرا عمل نہیں کرتے تھے، انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، دین کی روح سے محروم تھے لیکن بظاہر دین پر تھے. آج کے دور میں چونکہ دنیا پلٹ رہی ہے حسین کی طرف, چونکہ دنیا پلٹ رہی ہے امام مہدی کی طرف, لہذا اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ بناوٹی تشیع پیش کی جائے گی. وہ تشیع کہاں جگہ کرے گی یہ بھی سن لیجئے, وہ تشیع کدھر جگہ کرے گی؟ وادیوں کے دل میں, آپ کے دل. اس تشیع کے ذریعے سے حقیقی تشیع کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی تو کہاں سے؟ اس منبر سے. اس منبر سے عزیزوں. کیوں؟ کیونکہ حسینیت کا پیغام یہی سے آتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں, بخدا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا جا رہی ہے, ایسا نہ ہو میں اور آپ رہ جائیں. اب یہاں پہ وہ حساس نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بظاہر نظر آنے والی چیزوں اور بظاہر نظر آنے والے احکامات اور بظاہر نظر آنے والے اسلام کو حقیقی اسلام سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا. تاریخ کربلا کے اندر دو شخصیتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ دو شخصیتیں بالکل تباہی کے دہانے پر تھیں. اگر حسین نے پڑھ کر ان کو نہ نکالا ہوتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا. ایک شخصیت زہیر بن قین کی ہے, دوسری شخصیت حر بن یزید رہائی کی ہے. زہیر بن قین دیندار انسان ہے لیکن امام علی علیہ السلام اور ان کے مکتب سے تیسرے خلیفہ کی قتل کے بعد تھوڑا سا شاکی ہو کے ہٹ گئے. زہیر بن قین بظاہر دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن امام علی علیہ السلام کے مکتب سے تھوڑا سا روح گردان ہو گئے تیسرے خلیفہ کے قتل کے اوپر. اس کے بعد اب توجہ کیجئے, اس شک اس شخص کے اندر عاشورائی روح موجود تھی. اس کا نام کربلا کے شہداء میں لکھا گیا تھا مگر بہت خطرناک وادی سے واپس آیا ہے زہیر. ہر کا نام کربلا کے شہیدوں میں تھا مگر کربلا کے شہیدوں میں ہونے سے پہلے ہر بہت خطرناک وادی سے واپس آیا ہے. امام حسین کا لطف ہے کہ آگے بڑھ کے نکال لیے ان لوگوں کو. یہ لوگ کس وجہ سے اس طرف تھے؟ چونکہ ظاہری اسلام حقیقتی اسلام کے مقابلے میں تھا. حتی یہ کربلائی روح عاشورائی روح رکھنے والے افراد, توجہ سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یہ عاشورائی روح رکھنے والے افراد کربلا میں پہنچنے سے پہلے تک حقیقی اسلام کو نہیں سمجھ پائے. تاریخ بیان کر رہی ہے. زہیر جب راستے میں ہیں حج کر کے واپس آ رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ امام حسین السلام نے آج ذی الحج کو اپنا احرام کھول دیا تھا. انہیں پتا ہے کہ امام حسین السلام کوفے کی طرف نکل گئے تھے. اب زہیر واپس آ رہے ہیں, تاریخ بیان کر رہی ہے, تاریخ میں جا کے پڑھیے. تاریخ کہتی ہے کہ زہیر کی, اللہ اکبر, زہیر کی آرزو ہے, زہیر کی خواہش ہے. زہیر اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا جہاں حسین سے مقابلہ سامنا آمنا سامنا نہ ہو سکے. یعنی زہیر امام حسین کے سامنے آنے سے کترا رہے ہیں. اے زہیر, تو حسین کا سپاہی اور فدائی ہے. لیکن اس لمحے تک زہیر سمجھے نہیں. کیوں؟ کیا زہیر بے دین تھے؟ نہیں, زہیر دیندار تھے. حقیقی اسلام اور ظاہری اسلام کی فضا ایسے حاکم تھی کہ حتی زہیر جیسا عظیم انسان بھی, عزیزوں, جب تک امام حسین انہیں آگے ملاقات نہیں کی, امام سے ملاقات کرنے میں کترا رہا ہے. دوسری مثال ہور کی, امام حسین علیہ السلام کا راستہ کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ گھبرائیے نہیں, بولیے, کس نے روکا؟ ہور نے روکا. ہور 1000 پیادوں کا لشکر لے کر آیا ہے. کس کے خلاف؟ حسین کے خلاف. ہور کو ابن زیاد کی طرف سے سردار لشکر بنا کر بھیجا گیا. کس کا راستہ روکنے کے لیے؟ حسین کا راستہ روکنے. ہر کیا بے دین انسان تھا؟ نہیں, ہر دیندار تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام سے شراف کے مقام پر آ کر ہر ملے, ابھی میں ملنے کی تفصیل بتاؤں گا, مصائب کو وہیں سے منسلک کر دوں گا. تو جب امام حسین علیہ السلام کی ہر سے ملاقات ہوئی, وقت اذان تھا, وقت نماز تھا, امام نے نماز کا ارادہ کیا. ہر سے کہا, ہر وقت نماز ہے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو مختار ہے, چاہے تو اس طرف جا کے نماز پڑھ لے چاہے نہ پڑھ, تیری مرضی, جو بھی امام نے اس سے کہا. ہر نے پتا ہے کیا جواب دیا؟ کہا, آپ کی موجودگی میں آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز؟ یہ ہر کی دینداری تو ہے, ہر دیندار تو ہے. ہر نے تو نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. نہیں, میں نماز پڑھنے والوں میں سے, پڑھوں گا کس کے پیچھے؟ آپ کے پیچھے. اس فضل کو حاصل کروں گا حسین کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ہر نے نماز پڑھی ہے امام حسین کے پیچھے, عزیزوں, مگر ابھی تک ہر کون ہے جو حسین کا راستہ روکنے والا ہے. اس کے بعد جب نماز ظہر ختم ہو گئی, امام نے خطبہ دیا. اس خطبے میں کہا کہ اے کوفے والوں اے حر اور اس کے لشکریوں، دیکھو ہم تمہارے خطوط کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، تم لوگوں نے خطوط لکھ کر بلایا، تم نے کہا کہ ہمارا کوئی والی نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی امام نہیں، آپ آئیے رہنمائی کیجئے، اور اگر تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہو تو ٹھیک ہے ہم اپنا راستہ جہاں سے آئے وہاں کی طرف واپس لے لیتے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے حر اس کے لشکروں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش بیٹھے رہے، امام نے نماز عصر کا اقامہ کیا، پھر حر نے نماز عصر امام کے پیچھے ہی ادا کی، اور اس کے بعد جب نماز عصر تمام ہو گئی امام نے پھر مختصر سا خطبہ دیا اور پھر بیان کیا کہ دیکھو کہ دنیا فانی ہے۔ امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام نے کہا کہ تمہارے ہی دعوے پہ، تمہارے ہی وعدے پر آئے ہیں، تم لوگوں نے کہا تھا۔ یہاں پہ حر نے کہا کہ حسین ہمیں خطوط کا علم نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ وہ خطوط کے دو بورے لے آؤ جس کے اندر ہم نے خط جمع کیے ہیں اہل کوفہ کے۔ حر کے سامنے وہ خطوط لا کر ڈھیر کر دیے گئے، حر خاموش ہو گیا، مگر حر نے کہا حسین مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی میں آپ کا راستہ روکوں، آپ کو آگے جانے سے روک دوں۔ یہاں پہ امام حسین اور حر کے درمیان تھوڑی سی تکرار ہوئی ہے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جب حر نے تکرار کی ہے تو ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے غضب کے عالم میں حر سے کہا تھا، کہا تھا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں عزادار بنے۔ حر نے پلٹ کے کہا تھا کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو عرب کے دستور کے مطابق میں بھی یہی جملہ آپ سے کہتا ہوں۔ حر دیندار بھی ہے عزیزوں اور اقدار کو پہچاننے والا بھی ہے، قدر کرنے والا بھی ہے، مگر حسین کا راستہ روک رہا ہے۔ کس دین کی فضا میں؟ جو بناوٹی دین وہاں پہ موجود تھا حقیقی دین کے مقابلے میں۔ اس کے بعد کا مرحلہ پھر تیزی سے میں آگے بڑھا دیتا ہوں، بہرحال یہ مارکا آگے بڑھا، حر نے کہا کہ آپ کو یہی قیام کرنا ہوگا، لیکن عزیز جب حر آیا تھا نا، حر کا استقبال امام نے کیسے کیا تھا؟ حر کا استقبال ایسے کیا تھا کہ تاریخ بیان کرتی جب مقام شراف سے امام آگے بڑھے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ پانی زیادہ سے زیادہ اپنے پاس ذخیرہ کر لو، جو روزانہ کی مقدار تھی اس سے زیادہ امام نے پانی کو ذخیرہ کروایا۔ اصحاب حیران تھے کہ آج مولا نے ایسا کام کیوں کیا، زیادہ سے زیادہ پانی کیوں ذخیرہ کروایا، لوگ تو نہیں جانتے تھے، حسین جانتے تھے کہ ایک پیاسوں کا لشکر آنے والا ہے۔ جب امام کا قافلہ چلا مقام شراف سے کچھ آگے بڑھا تو کچھ اصحاب میں سے کسی نے کہا مولا دور نخلستان نظر آ رہا ہے، امام نے کہا چلو نخلستان ہے تو اس طرف بڑھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا اور وہ آنے والا منظر نزدیک آیا لوگوں نے کہا مولا نخلستان نہیں آ رہا، ایک پیادوں کا لشکر آ رہا ہے، دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ خلاصہ یہ عزیزوں کہ وہ لشکر جب امام کے نزدیک پہنچا تو وہ حر کا لشکر تھا، لیکن حر کی حالت کیا تھی؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حر کا لشکر پیاس کی شدت سے نڈھال تھا، سمجھ میں آیا ساقی کوثر کا نواسا ہے حسین، جو لوگ آئے بھی نہیں تھے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا حسین نے، کہا کہ ان لوگوں کو سیراب کرو، فقط لوگوں کو سیراب نہیں کیا گیا، امام کے کہنے پہ جانوروں پہ پانی چھڑکا گیا۔ جملہ عرض کرو مولا تھوڑا سا پانی عصر عاشور کے لیے بچا لیجیے، کم سے کم یہ جانوروں کو پلانے والا پانی بچا لیجیے۔ امام حسین نے یہ اہتمام کیا اور کا استقبال کیا۔ عزیزوں ایک حر کے لشکر کا آنے والا سپاہی علی ابن طحان کہتا ہے کہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا قافلے سے پیچھے تھا، حسین کی دریا دلی دیکھی، حسین کی دریا دلی رحمت اللہ الواسعہ یہ ہے، کہتے ہیں علی ابن طحان کہتا ہے کہ میں قافلے سے تھوڑا سا پیچھے تھا، جب پہنچا تو امام کے اصحاب تمام لشکریوں کو پانی پلانے میں مصروف تھے، میری طرف کسی نے توجہ نہیں کی، پیاس کی شدت سے نڈھال تھا، آنکھیں تھوڑی کھلتی تھی تھوڑی بند ہوتی تھی، اتنے میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک باوقار شخص باہر نکل کے آیا، آنے کے بعد میرے نزدیک پہنچا، مجھ سے کہا اپنی سواری کو زمین پر بٹھا دے، میں نے اپنی سواری کو زمین پر بٹھا دیا، اس نے کہا لے یہ مشکیزہ لے پانی بھی سیراب ہو، کہتا ہے میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ مشکیزے کو پکڑ سکتا ہوتا، اس شخص نے مشکیزے کا رخ لیا، مشکیزے کا سارا دہانا کھولا، میرے ہونٹوں کے نزدیک لا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، جب میں اپنے حواس میں آیا تو میں نے دیکھا یہ حسین ابن علی رحمت اللہ الواسعہ، جو دشمن کو سیراب کرے اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے۔ عزیز و جس نے رش کر حر کا استقبال کیا، منزل طے ہوتی گئی، وہ مرحلہ آیا کہ حر میں پھر امام سے کہا کہ مولا اب آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اب ابن زیاد نے لشکر کے ساتھ جاسوس بھی بھیج دیے۔ عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا کہ یہ حر کہ جو 9 محرم تک لشکر یزید کا سردار تھا، اس ظاہری بناوٹی دین کی فضا کی وجہ سے جب اس نے اپنے سامنے حسین کو دیکھا، شب عاشور حسین کے اعمال کو دیکھا، حر کو محسوس ہوا میں غلطی پر ہوں، لشکر یزید سے نکل کے آنے کا فیصلہ کیا۔ اور نہور تیری قسمت عجیب تھی، بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ حسین تو آئے تھے کربلا میں قربانی دینے کے لیے، 9 محرم کو جنگ کے تبل بجا دیے گئے تھے، اگر 9 محرم کو حسین جنگ کر لیتے تو حسین پہ کوئی فرق نہ پڑتا، مگر حر اس طرف رہ جاتا۔ حر کو نکالنے کے لیے حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک رات کی مہلت ملی، اس کے بعد صبح عاشور آئی۔ اب آپ نے سنا کہ صبح عاشور جب آئی، اب امام حسین کے پاس اصحاب آتے ہیں مگر حر آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر اپنی گردن جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام قبول کیجئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابھی حر کی گردن جھکی ہوئی ہے، کہتے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے اپنی آغوش کھول دی، کہا ارفع راسک یا حر، اے حر اپنے سر کو بلند کر لے کہ تیری توبہ خدا نے قبول کر لی۔ جس نے حسین کا راستہ روکا، رحمت اللہ الواسعہ ہے حسین، حر کو اپنی آغوش میں لیا۔ عزیزوں حر کی شرمندگی حد سے بڑی ہوئی ہے، حر سے اب ٹھہرا نہیں جاتا۔ امام نے کہا حر زمین پر آ جا، اور امام نے کہا کہ آگے یہاں اس طرح حد کر لے، حر نے کہا مولا مجھ سے یہ میسر نہ ہوگا، مجھے فقط اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ میں جاؤں، میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، سعادت ہے حر کی عزیزوں، سب سے آخر میں آ کر حسین سے ملا ہے، مگر سب سے پہلے حسین کا فدائی بن کر دنیا سے گیا ہے، عجیب مرتبہ پایا ہے حر میں، حر کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد امام نے اجازت دے دی، اور میدان جنگ میں گئے، کافروں کو مشرکوں کو نصیحت کی، کسی پہ نصیحت کا اثر نہ ہوا، تاریخ بیان کر دی ہے، حر نے مقاتلہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حر کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، حر نے آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ مگر عزیزوں حسین بڑا مہمان نواز ہے، حسین نے فقط حر کا سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ حسین آگے بڑھے، حر کی طرف پہنچے، دیکھا حر اپنی جان دے رہے ہیں، اللہ اکبر، حر کا سر اپنی آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھ کے دیکھا امام حسین نے، حر کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے ان کی پیشانی پہ کپڑا باندھا گیا، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں رک کے جملہ عرض کروں گا، یہ خون اس لیے نہیں رک رہا کہ اس نے فاطمہ کا ایک جگہ احترام کیا تھا، فاطمہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عمل کرنے والی ہے،